سورة التوبة، براءتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے ہم تک پہنچنے میں کس قدر احتیاط برتی گئی، اور بعین ہی اسی طرح پہنچا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل ہونے کے بعد لکھوایا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی لکھا گیا اور ویسا ہی ہم تک پہنچا اور ویسا ہی ہم کو پڑھنا ہے. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. زندگی ہم سب کے لیے ایک امتحان ہے، اور زندگی کا ایک وقت مقرر ہے. جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے. تو جس طرح افراد کی زندگی کا ایک وقت ہے، اسی طرح اقوام کی زندگی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. جب کوئی پیغمبر کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ اتنا وقت ہے اس قوم کے پاس، یا تو سنبھل جائے یا پھر اس کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا. پچھلی تو قوموں کو پورے کا پورا تباہ کر دیا گیا، سوائے ایمان والوں کے جن کو بیچ میں سے نکال کے اللہ تعالی لے گئے، ان کو بچا لیا گیا، ان کی مدد کی گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کچھ مختلف تھا. آپ کے ماننے والے مدینہ میں ہجرت کر کے آگئے، کچھ مکہ کے اندر بھی رہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ خود بخود جنگ بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ان کے لیڈرز، اور ان میں سے کچھ وہاں مارے گئے اور کچھ پکڑائی دیے گئے. اور اس طرح ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید مہلت دی ایک طرح سے کہ وہ سنبھل جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر بھی اپنا کام جاری رکھا. یہ سورت جو ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، بالکل آخری دور میں جبکہ دین پوری طرح اسٹیبلش ہو چکا تھا. مشرکین کو ایک مہلت دی گئی 4 مہینے کی کہ اب تم سوچ لو کہ تم نے پیغمبر کا ساتھ دینا ہے یا پھر تم نے دوسری راہ اختیار کرنی ہے. اب تمہارے ساتھ امن کے سارے معاہدے ختم ہونے لگے ہیں، اور خصوصاً ان کے ساتھ جنہوں نے تم سے معاہدے کیے اور پھر اس کے بعد ان کی پاسداری نہیں کی. تو ایک طرح سے ایک فائنل نوٹس تھا کہ اب تمہارے جینے کی مدت مہلت ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں کس طرف کو جانا ہے. فسیحو فی الارض 4 اشہر، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، یہ مہلت ہے بس باقی تمہارے پاس. اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی اس کے بعد دنیا میں تمہارے لیے کوئی عزت نہیں، کیونکہ تم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن. حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ یہ کسی خاص دن میں حج آئے تو وہ حج اکبر بن جاتا ہے، کہ تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے آپ نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں آپ کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو. یعنی ان کی مدت صرف 4 ماہ نہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ بات تقوی کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے معاہدے کی پابندی کی تم ان سے بلا وجہ معاہدہ ختم کرو، یعنی ان سے عہد شکنی نہیں کرنی. پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک طرح سے اللہ کا عذاب تھا ان مشرکین کے لیے جنہوں نے ساری مدتیں اور مہلتیں پوری کرنے کے بعد بھی پیغمبر کی دشمنی نہیں چھوڑی. فرمایا بس اب ان کی موت کا وقت ہے، انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اور یہ ایک مخصوص وقت اور حالات کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو، یعنی پھر ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا کہ انہیں جہاں پاؤ ختم کرو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یعنی آخر دم تک تم خیر کی بات پہنچا کر حجت تمام کرو کہ کوئی آخری موقع بھی نہ رہ جائے کسی کے پاس کہ اس پر ظلم ہو، پھر اسے اس کے امن تک، امن کی جگہ یا اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے جب قرآن سنے علم آ جائے تو ان کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ اسلام اس لیے تو نہیں آیا کہ لوگوں کو ختم کر دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو اس دنیا اور آخرت میں امن نصیب ہو، اس لیے نہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں عام مسلمانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جو نہیں جانتے اسلام کے بارے میں پہلے ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں۔ ان مشرکین کے لیے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا، یعنی وہ دھوکے باز لوگ ہیں تو ان کے ساتھ پھر سختی سے نپٹا جائے گا، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی اخلاقی حدود کی پاسداری نہیں کرتے، کوئی پابندی نہیں کرتے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں، دھوکہ باز ہیں وہ، تو ان سے تو محتاط رہنا ضروری ہے، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے، بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، اس کا ثبوت بھی ضروری ہے جو نماز اور زکات کی صورت میں ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں نے زکات سے انکار کیا تھا ان کے خلاف جنگ کی تھی، کیونکہ زکات اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کا انکار دین کی حدوں کو توڑنے کے برابر ہے، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید پھر تلوار کے زور سے ہی باز آئیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی تھے، یعنی یہ جنگ کا جو اعلان تھا یہ کوئی ان پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کے سارے جرائم کی سزا کے طور پر تھا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا، کیونکہ وہ مجرم ہیں، اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا، اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، یعنی مسجدیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہیں، تو جو شخص خود شرک کرتا ہو وہ مسجد کی خدمت کیسے کر سکتا ہے، اس کا حق کیسے دے سکتا ہے؟ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ شرک کے ساتھ کسی بھی قسم کی نیکی فائدہ نہیں دیتی، اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور اور خادم تو وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روزے آخر کو مانے اور نماز قائم کرے اور زکات دیں، پھر وہی شرائط، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی بذات خود ایک بہت نیکی کا کام ہے، جیسے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتہ پوچھیں گے، اے ہمارے رب، کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اور اللہ اور روزے آخر پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جد و جہد کی؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں۔ یعنی اسلام صرف ظاہری چند نمائشی کاموں کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمت کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتے دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جتنے بھی رشتے ہیں اور جتنے بھی محبوب چیزیں ہیں، ان سب کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی چیز کو اللہ اور رسول کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ دو محبتیں باہم ٹکرائیں تو ان چیزوں کی محبت کو نیچے رکھا جائے گا، اور اللہ رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی محبت کو آگے رکھا جائے گا۔ یہی دراصل پھر کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی تعداد کی کثرت کا غرہ تھا کہ تم زیادہ ہو تو اب تم جیت ہی جاؤ گے، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف بدر ہے جس میں بہت تھوڑی تعداد ہے لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہے تو کامیابی ہوئی، دوسری طرف حنین ہے جسے پہلی دفعہ مسلمانوں کا لشکر 12,000 کا تھا اور انہیں اللہ سے زیادہ اس لشکر کے اوپر اطمینان تھا کہ شاید اس بنا پہ کامیاب ہو، لیکن مسلمانوں کی ابتدائی مٹ بھیڑ میں ان کی جمعیت جو تھی وہ منتشر ہونے لگ گئی دشمن کے حملے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، یعنی منتشر ہو گئے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر کئی ایسے لوگ مسلمان ہو گئے اور پلٹ آئے جو اس سے پہلے نہیں تھے، اور خاص طور پر جب آپ نے اس کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا جیسے صفوان بن امیہ کو، تو اس کے دل میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو ابتدا میں حج اور عمرہ ایک طرح سے ناممکن ہو گیا، کیونکہ مکہ پر مشرکین کا کنٹرول تھا. پھر اللہ کے فضل اور رحمت سے مکہ فتح ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے عمرہ اور حج آسان ہو گیا. لیکن اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود حج کے لیے تشریف لاتے، مکہ میں چونکہ آپ کے آمد سے پہلے یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مشرکین ابھی حرم میں آ جا رہے تھے حج عمرے کے لیے، لیکن اس سال اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی مشرک نہیں. جب ان سے معاہدے ختم ہوئے اور ان کا ایک طرح سے قصہ تمام کیا جانے لگا، تو پھر اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ اب وہ شرک کے ساتھ مسجد حرام نہیں آ سکیں گے. اور جب ان کا آنا بند ہوا تو پھر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا مکمل توحید کے ساتھ. تو اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں. اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، کیونکہ ان کے آمد سے تجارت بھی بڑھتی تھی، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ علیم اور حکیم ہے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. یعنی مشرکین کے علاوہ اب باقی تمام لوگوں کے ساتھ بھی نمٹا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ بھی اب پناہ چاہتے ہیں وہ اسلام کے دامن میں ہی پناہ لیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی اب ان کے شرک کو بھی واضح کیا جا رہا ہے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ان کے ہاں بھی شرک پایا جاتا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں. اور یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے، یعنی مصر، یونان، روم اور ایران کے علاقوں میں جو لوگ پہلے مختلف قسم کے فلسفوں وغیرہ کی وجہ سے اور اوہام سپرسٹیشنز کی وجہ سے اپنے خاص قسم کے بت بنائے ہوئے تھے اور شرک کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی ان سے متاثر ہو کر اپنے دین میں شرک لے آئے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے. خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اور ان کا ایک اور قصور کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہے. اس پر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پوچھا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنانے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم اسی کو حرام سمجھتے ہو، اور جو وہ حلال کرتے ہیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم ایسا تو ضرور کرتے ہیں. تو فرمایا یہی الہ بنانا ہے. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی پیغمبر کو یا اس کے فالوورز کو شرک کرنے کی اجازت نہیں دی. لا الہ الا ہو، وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانہ، پاک ہے وہ. عما یشرکون، اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی اسلام کو اپنی پھونکوں سے یعنی جھوٹے پروپیگنڈے سے ختم کر دیں، بجھا دیں. ویأبى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو, ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال غلط طریقوں سے, باطل طریقوں سے کھاتے ہیں, یعنی رشوت لے کر ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے ہیں. جیسے دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی میں, مثلا طلاقی کا مسئلہ یا کوئی اور, تو جو فریق غالب آ جائے وہ پیسے دے کے اپنی مرضی کے مطابق فتوا دلوا لے. اور اس کے علاوہ دوسرے طریقے بھی. تو فرمایا کہ یہ ریلیجس ایکسپلائٹیشن ہے اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, یعنی صحیح دین نہیں پھر بتاتے ان کو. دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں, یعنی ان کے راہب اور ان کے جو دیندار طبقہ تھا وہ بھی اس خرابی میں مبتلا تھا کہ لوگوں سے جو نذرانے لوٹتے تھے وہ سب ڈھیر و مال کی شکل میں جمع کرتے جاتے اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. تو کنز کہتے اس مال کو جس کی زکات نہ دی جائے, اور جس مال سے زکات نہیں دی جائے گی وہ مال قیامت کے دن اس شخص کو کاٹے گا بھی سانپ کی شکل میں, اور اسی طرح جہنم کی آگ میں تپا کے اس کو داغا جائے گا, جیسے ایک حدیث میں بھی وضاحت آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو سونے یا چاندی والا اس میں اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو, پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا. جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا. اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ التوبہ 9 ہجری میں, بالکل آخری سورتوں میں سے ہے, اور اس میں بہت سی چیزوں کی اصلاح بھی کی گئی. تو اس میں خاص طور پر اہل عرب کی ایک اور رسم, جو نسیح کی رسم تھی جس میں وہ تاریخوں کو تبدیل کر دیتے تھے, اس رسم کو بھی درست کیا گیا, یعنی اس کا بھی خاتمہ کیا گیا اور اصلاحات کی گئیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بہت سی عبادات فرض کی ہیں. کچھ عبادات انسان انڈیویجولی کرتا ہے اپنے وقت کے مطابق, اپنے سہولت کے مطابق, لیکن کچھ عبادات اسلام میں اجتماعی عبادات ہیں, جیسے رمضان کا مہینہ, سب کو ایک ہی وقت میں روزے رکھنے ہیں, اس سے پہلے بعد میں فرض ادا نہیں ہوگا اللہ کہ کوئی عذر ہو. اسی طرح حج, وہ ایک مخصوص تاریخ پر ہی سب کو کرنا ہے. تو ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے لڑائی کرنے کی خاطر مہینوں میں رد و بدل کر لیا, اور کچھ مہینوں میں کبھی کچھ دن بڑھا دیے, کچھ سالوں میں کسی میں گھٹا دیے, اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالی کے اس کیلنڈر میں منمانی تبدیلیاں پیدا کر دی, جو اول روز سے اللہ نے بندوں کے لیے, بندوں کی سہولت کے لیے, کیلکولیشنز کے لیے, ان کی ٹائمنگ کی, ان کے ٹائم ٹیبل کی بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا, حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے, یعنی 13 مہینے نہیں, کیونکہ ایک مہینہ یہ بڑھا لیتے تھے کیلنڈر میں, اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں جن میں جنگ نہیں کی جا سکتی. یہی ٹھیک ضابطہ ہے, لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو, یعنی جس وجہ سے ان کی حرمت برقرار رکھی گئی اس مقصد کو جانو پہچانو اور اس حرمت کو ضائع نہیں کرو. اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں, یعنی ان مہینوں میں, چونکہ جنگ کرنا منع تھی, لیکن اگر وہ ان مہینوں میں جنگ کریں گے تو تمہیں جواب دینا ہوگا اپنے دفاع میں. اور یاد رکھو, جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. نسیح تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں, کسی میں اس کو حرام کر لیتے ہیں, تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. سورۃ التوبہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی. یہ وہ سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ جب اندر کے سارے دشمنوں سے نبٹ کر اب باہر کی طرف توجہ دی جا رہی تھی. رومی اس وقت کی ایک بہت بڑی قوت تھے اور ایک منظم قوت تھے، غیر عرب تھے، اور چونکہ ان سے مقابلے کے لیے سفر بھی بہت طویل تھا، موسم بھی شدید گرمی کا تھا اور فصلیں بھی پک کر تیار تھیں، تو اس لیے مسلمانوں کو اس کی تیاری میں کچھ مشکلات پیش آئیں. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، یعنی جنگ تبوک کے لیے، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. وجہ کیا تھی؟ سفر بہت دور کا تھا، فصلیں تیار تھی، گرمی کا موسم تھا، تو بہت مشکل تھی. فرمایا، اردیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. اگرچہ بہت بڑی قربانی ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. الا تنفرو، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا الیما، تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، یعنی اللہ کے دین کا کام تم پر منحصر نہیں کہ تم کرو گے تو ہوگا، اللہ کسی اور کو پیدا کر دے گا. اب آپ دیکھیے کس کو خطاب ہے، یہ ان لوگوں کو جنہوں نے سال ہا سال قربانیاں کی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مومن کی جدوجہد موت تک جاری رہتی ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا میرا پاسٹ بہت اچھا تھا اور میں نے دین کی بڑی خدمت کر رکھی ہے، لہذا اگر اب میں سستی بھی کر لوں تو کوئی بات نہیں. نہیں، مرتے دم تک سٹرگل ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو طلب کیا اس نے آخرت میں تکلیف پائی، اور جس نے آخرت کو طلب کیا اس نے دنیا میں تکلیف پائی، پس فانی تکلیف برداشت کر لو باقی کے بدلے. فرمایا، اگر تم نہیں اٹھو گے اللہ کسی اور گروہ کو لے آئے گا. اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف جنگوں میں جاتے رہے ہیں. اب چونکہ ایک مشکل مرحلہ ہے تو تھوڑی سی ایک ہچکچاہٹ تھی، ایسا نہیں تھا کہ انکار تھا، لیکن کچھ سوچ میں پڑ گئے تھے. تو اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نہیں نکلتے تو کوئی اور نکلے گا، کوئی اور یہ کام کر لے گا. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کچھ پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، یعنی مکہ سے ہجرت کے موقع پر، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، یعنی دو لوگ تھے صرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا. جب آپ مکہ سے نکلے تو آپ نے غار ثور میں پناہ لی، اور کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے قریب پہنچ گئے. ہر کونا انہوں نے چھان مارا، ہر رستہ انہوں نے دیکھ لیا، تو بالآخر اتنے قریب پہنچ گئے کہ حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میرے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، ان کو کیا بنے گا، ہم تو پکڑے گئے، دشمن سر پہ ہے. تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی حالت میں تھے اور حضرت ابوبکر کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. توکل کی عظیم مثال، اتنے خوف میں بھی اور اتنے کلوزسٹ دشمن جو سر پہ آ گیا، اس وقت بھی اتنا بھروسہ اللہ پر کہ اللہ بچائے گا، کچھ نہیں ہوتا. فرمایا، جس رب نے اس بے یار و مددگاری کے عالم میں مدد کی، تو کیا وہ اب نہیں کرے گا؟ وہ اب بھی کرے گا. تم اپنی جگہ اور اپنے مستقبل کو دیکھ لو کہ تمہارا کیا ہوگا. اللہ تو اپنے نبی کی ہر حال میں مدد فرمائے گا. اور اس موقع پر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو یہ ایک رات اتنی زبردست تھی کہ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر تھی اندھیری رات میں، تو آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ان ستاروں جیسی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو ان کے دل میں تھوڑا سا آیا کہ پھر میرے والد کا، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی صرف ایک رات کی نیکیاں، وہ رات جو انہوں نے اس خوف کے عالم میں میرے ساتھ گزاری تھی، وہ عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر وہ ایک رات مجھے دے دیں، ایک بہت بڑا اعزاز تھا. تو جو کام جتنی مشکل کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا ریوارڈ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو انسان کو کبھی بھی دین کے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے لیے تو بہت سارے فرشتے ہیں اور بے شمار مخلوقات اس کے آگے سجدے میں ہیں، لیکن یہ ہمارا شرف اور اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے اور ہم کوئی قربانی کر سکیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، وہ کلمت اللہ ہی العلیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. ان فرو خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی جب حکم آ گیا تو جس بھی حال میں ہو نکلو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اصل میں یہ سارے مواقع انسان کے امتحان کے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کے دین کے لیے کیا دیتا ہے، اپنی جان یا مال میں سے کیا پیش کرتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت رکھی ہے بندے کے لیے. تو جنت کوئی معمولی چیز ہے؟ تو اتنا بڑا ریوارڈ کس کے لیے؟ نکمے لوگوں کے لیے جو قربانی کے موقع پہ پیچھے بیٹھے رہے؟ نہیں، ان کے لیے جو واقعی ثابت کریں کہ وہ اس کے مستحق ہیں اس انعام کے. بہرحال اب یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے. مثلا ایک شخص کا اگر بچہ بیمار ہو تو وہ اپنے پیسے سنبھال کے تھوڑی رکھے گا، وہ تو عمر بھر کی کمائی لگا دے گا کہ اس کو صحت ہو جائے. اگر ساری پراپرٹی بھی جاتی ہے تو چلی جائے، انسان قیمتی ہے کیونکہ اس سے محبت زیادہ ہے مال سے. بیٹی کی شادی ہو تو انسان کیا کہتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے پیسے بچا کے رکھنے. اس وقت انسان سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو کیا اللہ کا دین بیٹے اور بیٹی سے کم درجے کا ہے کہ انسان اس کے لیے کچھ قربان نہ کرے اور اس کے لیے اپنا جان مال بچا کے رکھے؟ تو جہاں بھی جس بھی قسم کی خدمت کا موقع آئے تو انسان کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے آرام اور عشرت سے بڑھ کر کیا اللہ کے دین کی مدد اور خدمت کر رہا ہے، یا پھر صرف کنوینئنس کے ساتھ کہ جہاں سوٹ کرتا ہے وہاں کر لے اور باقی سب چھوڑ دیا. تو یہاں پر فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ آسان ہوتا یعنی جلد حاصل ہونے والا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پہ آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ رستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسمیں کھا کر کہیں گے، یعنی اب یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں پیچھے رہ کر. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، انہیں چلنا نہیں تھا، انہیں کچھ کرنا نہیں تھا، یہ صرف بہانہ بازی کر رہے ہیں. عف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے انہیں کیوں رخصت دے دی جب یہ بہانے کر رہے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے. کوئی کہہ رہا ہے میرا بچہ بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، تو آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا، کیونکہ انہوں نے جانا تو تھا ہی نہیں. تاکہ تم پہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے. سچے کھڑے مومن تو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا دین کا نقصان ہوتا ہے تو ہو ہم اپنی جان مال بچا کے رکھے. اگر دین نہیں تو جان مال کس کام کا؟ تو جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے, جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں ہی آ جا رہے ہیں, متردد ہو رہے ہیں, کبھی سوچتے ہیں چلے جائیں, کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں مشکل ہے, اور داواں ڈول ہیں, کوئی ڈیسیژن نہیں لے پا رہے. کیونکہ جس شخص کے سامنے بات واضح ہوتی ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے, اس کو فیصلہ کرنے میں پھر دیر نہیں لگتی کہ مجھے اللہ کی خاطر قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے, لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا, کہ اللہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسی جگہ پر یہ جائیں اور فتنہ فساد کریں, کیونکہ ان کے جذبے ہی نہیں تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کام میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو جائیں جو سست ہوں, جن کی مرضی نہ ہو, تو وہ دوسروں کو بھی ڈیمورلائز کر دیتے ہیں اور پھر کام کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سخت امتحان ڈالا کہ واقعی صرف سچے لوگ ہی وہاں تک پہنچیں, تاکہ ہر کوئی نکھر کے سامنے آ جائے کہ کون کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ جانے والوں کے ساتھ, اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے, وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے, اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے, یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اچھے بھلے ایمان والوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں, پیچھے لے جانے کی. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں, یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے. ان میں سے ایک شخص تھا جد بن قیس, وہ آ کے ایک بہانہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں عورتوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوں, میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں, آپ مجھے نہ لے جائیے, وہاں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, خرابی نہ ہو جائے, میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. یعنی کہ بالکل فضول قسم کے بہانے تھے کہ جو عقل میں بھی نہیں آتے. سن رکھو, فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہی ہیں, یعنی یہ فتنے سے بچنے کی باتیں کرتے ہیں, یہ تو آلریڈی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں, اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے, کیونکہ یہ دل سے تم سے حسد کرتے ہیں اور تمہاری کامیابی پر خوش نہیں. تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا اور ہم نقصان سے بچ گئے. ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی, یعنی یا تو ہم کامیاب ہو کر لوٹیں یا پھر شہید ہوں تو اللہ کے ہاں بڑے مرتبے پائیں. اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت کرو, ناپسندیدگی کے ساتھ. اصل میں یہ تھا کہ منافقین مسلمانوں سے بھی امن میں رہنا چاہتے تھے, اس لیے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے تھے. تو بتا دیا گیا کہ تم خرچ کرو یا نہ کرو, ان کے دیے ہوئے مال قبول نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ہی قبول کرتا ہے. کیا وجہ؟ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. تو کفر یا شرک کے ساتھ صدقات قبول نہیں ہوتے. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں, اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے, اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں ہی دیں. اب یہاں منافقین کی کچھ اور خرابیوں کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا, اور وہ کیا کہ نماز میں سستی کرتے ہیں. نماز میں سستی منافقت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ جب دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے بالکل ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور چند ٹکرے مار لیتا ہے، جیسے مرغا دانا چننے کے لیے زمین پہ چند ٹھونگے مارتا ہے، تو اس کی نماز بھی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی جلدی میں پڑی اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے. اور اسی طرح اگر انہیں خرچ کرنا پڑے اللہ کی راہ میں تو بس بد دلی کے ساتھ ایک جرمانہ اور تاوان سمجھ کے کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کے مال و دولت دیکھ کر تم دھوکا نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، یعنی ان کے مال اور اولاد جن کی محبت میں یہ گرفتار ہیں یہ ان کے لیے وبال جان بن جائیں. اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں، یعنی یہ مسلسل ان کی خرابیوں کی وجہ سے اب آخر میں ان کو پھر توبہ اور سچا ایمان بھی نصیب نہیں ہوگا. اور جب ایمان کی رخصتی کی حالت میں یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو آخرت میں عذاب ان کا استقبال کرے گا. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا عمل وہ نہیں ہے جو مطلوب ہے ان سے، وہ قربانی کی سطح پر دین کو نہیں لیے ہوئے. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں، یعنی وہ تو ادھر ادھر چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی قربانی نہ کرنی پڑے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان کے اخلاق ایسے بدترین ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگانے سے نہیں چوکتے. ان میں سے بعض تو صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں، یعنی آپ کا بھی کوئی ادب احترام اور آپ پر اعتماد اور ٹرسٹ ان کو نہیں. آپ ان کی مرضی کے مطابق کام کریں تو یہ خوش ہیں، اور اگر ان کی مرضی کے خلاف کچھ کریں تو آپ پر الزام لگانے سے بھی نہیں جھکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرفی کا بندہ اور روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، یعنی دنیا کے مال کی ہرس رکھنے والا، اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش، جب نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے، ایسا شخص ہلاک ہوا، سرنگوں ہوا. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی ہم مال کے لیے نہیں اسلام لائے، اللہ کی محبت ہمیں مل گئی تو وہی کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا. یعنی بندوں سے توقع رکھنے کی بجائے اللہ پر توقع رکھتے، ہم پر عنایت فرمائے گا اور اللہ کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں.